بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. گزشتہ کل ہماری بات چل رہی تھی نماز میں خشوع حاصل کرنے کے کیا اسباب ہیں جو اختیار کرنے چاہیے. نماز سے پہلے جو چار چیزیں کرنی ہیں ان کا ذکر آیا تھا. اب اس کے بعد نماز کے اندر کی چار چیزیں ہیں، اس سے پہلے ایک اور چیز درمیان میں، جیسے بعض احادیث میں دعا آتی ہے نماز کی ابتدا میں. ہم لوگ عام طور سے جب نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ دعا پڑھتے ہیں. اور بعض روایتوں میں دعا آتی ہے جس کے الفاظ ہیں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. ہم اس مفہوم پہ اگر غور کریں کہ اس دعا میں کیا سکھایا جا رہا ہے. وجہت وجہی، یا قرآن کریم کے میں بھی آئے اللہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفہ، تو جس کا مفہوم یہ ہے کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو پوری طرح متوجہ کر رہا ہوں اس اللہ کی جانب جس نے آسمان و زمین پیدا فرمائے، فطر السماوات والارض، اور حنیفاً سب سے الگ ہو کر. تو نماز شروع کرتے وقت گویا جو اصل مقصد جو اس پورے بات کا ہے وہ یہ ہے کہ پورا دھیان نماز کی طرف لگانا ہے. تو تمام دوسری چیزوں سے دھیان کو الگ کر کے اب نماز کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا ہے. جیسے بعض علماء نے جو تکبیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہاتھ اٹھانے کے بھی یہ مفہوم اور حکمت بیان کی ہے کہ جب ہاتھ اٹھا رہے ہیں گویا کہ دنیا کو ہم پیچھے چھوڑ کر پوری طرح اللہ کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں. حکمت کے درجے میں احادیث میں تو اس کا ذکر نہیں آتا کہ اس مقصد سے ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں. ہاتھ اٹھانے کا ذکر ہے وہ تو ہے، لیکن اس کے حکمتیں کیا ہیں، 10 سے زیادہ حکمتیں بیان کی ہیں علماء نے، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ گویا دنیا کو ہم پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور پوری طرح اپنے آپ کو اللہ کی جانب متوجہ کر رہے ہیں. جب یہ نیت ذہن میں آ گئی اب اس کے بعد ہم نماز شروع کریں گے. نماز میں چار چیزوں کا اہتمام کرنا ہے خاص طور پہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ نماز کے جو افعال ہیں، جو ارکان ہیں، ان کو صحیح طور پر آداب کے ساتھ ادا کریں. اس کا بھی بہت بڑا دخل ہے ان چیزوں کو، نماز کے خشوع میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے. نظر کہاں رہنی چاہیے، ہاتھ کہاں اٹھا، کس طرح اٹھانے ہیں، کہاں باندھنے ہیں، رکوع میں کیا کیفیت ہونی چاہیے، کمر کس طرح ہو، ہاتھ کیسے ہوں. جیسے ہاتھ بالکل سیدھے رکھنے ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں ہوتے تھے تو رکوع میں آپ کی کمر سر بالکل سیدھا ہوتا تھا، ہاتھ بالکل سیدھے ہوتے تھے، جیسے کمان کی رسی ہوتی ہے، رسی کھینچی ہوتی ہے، اس طرح ہاتھ بالکل سیدھے ہوتے تھے، گولائی نہیں ہوتی تھی بلکہ بالکل سیدھے ہوتے تھے. یہ تمام چیزیں ہیں جو نماز کی مختلف جو حالتیں ہیں کہ کون سی حالت میں کیا صورت اختیار کرنی ہے، اور ان آداب کا خیال رکھنے سے بھی نماز کے خشوع میں سے کہ انسان اس طرف دھیان دے رہا ہے کہ اچھا مجھے یہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، ہاتھ اس طرح رکھنے ہیں، انگلیاں اس طرح ہونی چاہیے، توجہ کہاں ہونی چاہیے، نظر کہاں ہونی چاہیے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمام نماز کے خشوع میں بہت زیادہ ان کو دخل ہے. کہ انسان کا ذہن متوجہ ہوتا ہے تو ان چیزوں کی طرف دھیان پہ رہتا ہے، ورنہ انسان کہیں توجہ میں کہیں اور چلا گیا اور افعال کی حالت بھی، انسان کی جو ارکان ادا کر رہا ہے اس کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے. اور جیسے احادیث میں آتا ہے کہ انسان جب توجہ ادھر ادھر کرتا ہے نماز کے دوران تو حدیث میں آتا ہے اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد، کہ یہ تو گویا شیطان کی طرف سے، شیطان نے اتنا حصہ نماز میں سے اس کا کم کر دیا. انسان نماز پڑھ رہا تھا، ادھر توجہ کر لی، ادھر توجہ کر لی، تو ادھر ادھر جو متوجہ ہوتا ہے، نظر ادھر ادھر جاتی ہے جہاں نظر ہونی چاہیے اس سے ہٹ کر، تو گویا کہ اب اتنا حصہ نماز میں سے اس کا کم ہو گیا، شیطان نے اتنا حصہ اس کا گویا کہ نماز سے توجہ ہٹا دی اس کی. تو یہ ان چیزوں کا بہت بڑا دخل ہے. یہ چیزیں بھی باقاعدہ سیکھنے کی ہوتی ہیں کہ نماز کس طرح ہو، نماز کے ارکان کس طرح ادا کیے جائیں، ہاتھ کس طرح رکھے جائیں، نظر کہاں رہنی چاہیے. قیام کے دوران تو نظر موضع سجود میں ہوتی ہے، جہاں سجدہ انسان سجدے کے وقت جہاں پیشانی رکھتا ہے وہاں نظر رکھی جاتی ہے. انسان جب رکوع میں ہوتا ہے تو اس کی نظر جہاں پیر ہے اس جگہ پر انسان نظر رکھ لے قدمین کی جانب، یعنی ظاہر ہے کوئی مشقت کی چیز نہیں، بس یہ ایک ہے بس نیچے کی طرف انسان کی نظر ہو تو ادھر ادھر زائد چیزوں کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اور بیٹھا ہوا ہے قعدے میں ہے تو گود میں نظر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کے لیے ہاتھ انگلی اٹھاتے تھے اور جیسے انگلی اٹھائی جاتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بس اس سے آگے نہیں جاتی تھی، بس گود میں نظر رہتی تھی، اس کے آگے آپ کی نظر نہیں ہوتی تھی، اسی طرف نظر رکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ انسان نماز کے جو افعال ہیں، جو ارکان ہیں، ان کو صحیح سنتوں اور آداب کے موافق ادا کریں، خشوع میں اس کو بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ یہ ایک چیز ہو گئی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان جو کچھ نماز میں پڑھ رہا ہے وہ صحیح طور پر پڑھے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ الفاظ اور حروف اور تجوید کے لحاظ سے بھی کوشش کرے جتنا صحیح ہو سکتا ہے اس کا اہتمام کرے۔ بہت سی مرتبہ اس کا وہ درجہ آ جاتا ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس طریقے سے پڑھتا ہے کہ نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ یعنی نماز میں ہم سب جانتے ہیں کہ نماز کے فرائض میں ایک فرض ہے قراءت، اور قراءت کا کبھی کبھی انسان ذہن میں پڑھتا ہے، وہ قراءت ہی نہیں کہلاتی، اس کو قراءت کہتے ہیں، اس کو سوچنا کہتے ہیں، تو وہ لغت کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے وہ قراءت کے حکم میں ہے ہی نہیں، تو فرضی ادا نہیں ہوا اگر انسان نے صرف سوچ میں پڑھا ہے۔ سوچ کے لحاظ سے پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ اتفاقی مسئلہ ہے، سوچ کے لحاظ سے پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ حروف کا ادا ہونا ضروری ہے، زبان حرکت کر رہی ہو، ہونٹ حرکت کر رہے ہوں، بس اتنا فرق ہوتا ہے کہ انسان آواز میں کسی کو سناتا ہے اور بغیر آواز کے ہو آہستہ میں، بس یہ ہے کہ خود اپنے آپ کو سنا رہا ہے، آواز نہیں نکل رہی ہے لیکن حروف تو ادا ہو رہے ہیں اپنی جگہ سے۔ اس کا انسان خود اپنا تجربہ کر لے کہ میں جو پڑھ رہا ہوں، جیسے احادیث میں آتا ہے کہ فرض نماز انسان جب پڑھائے، امام ہوتا ہے نماز کے ساتھ، جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے تو اس میں تو اختصار ہونا چاہیے، اور نفل نماز میں فلیطول ما شاء، جتنا چاہے لمبا کریں، اور عام طور سے ہمارا معاملہ اکثر کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو برعکس ہوتا ہے کہ فرض نماز تو پھر بھی اطمینان سے اور نفل نماز بہت تیز۔ اس میں اپنا تجربہ انسان کر لے کہ نفل نماز میں ہم جو قیام کرتے ہیں اور اس میں ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی، سورت پڑھی، جو بھی اپنے طور سے ہم نے پڑھا ہے، کیا اس رفتار کے ساتھ ہم کسی کو اس طرح اتنے وقت میں ہم یہ سنا سکتے ہیں اور ہماری یہ ادائیگی صحیح ہو رہی ہے؟ صرف آواز نکلنے نہ نکلنے کا فرق ہے، اس سے زائد کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر اس سے زیادہ فرق ہے اس کا مطلب ہے ہمارے قراءت میں کوتاہی ہے، ہمارے پڑھنے میں کوتاہی ہے، یعنی ہم صحیح طور پر پڑھ نہیں رہے، سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پڑھا ہے لیکن اگر سنانے کے قابل نہیں ہے تو ہم نے کیا پڑھا؟ پھر وہ حروف ادا نہیں ہوئے، حروف کے مخارج ادا نہیں ہوئے، تو اس کا مطلب ہے قراءت ہی نہیں پائے گئے۔ تو یہ قراءت ہے، جو کچھ انسان پڑھ رہا ہے وہ صحیح طور پر پڑھے، اور رکوع میں جا رہا ہے سبحان ربی العظیم، سجدے میں جا رہا ہے سبحان ربی الاعلیٰ، دونوں سجدوں کے درمیان کم از کم اللہم اغفر لی، رب اغفر لی، کم از کم پڑھ لے، پوری دعا پڑھ لے، اچھا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی، اور یعنی یہ پانچ چھ الفاظ حدیث میں آتے ہیں، پورا پڑھ لے بہت اچھا ہے، لیکن کم از کم اللہم اغفر لی رب اغفر لی کی مقدار تو پڑھ ہی لینا چاہیے، اس لیے کہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ فرض یہ واجب کے درجے میں ہے، تو اتنی مقدار حنفیہ کے نزدیک چاہے وہ درجہ نہیں ہے لیکن کم از کم مستحب کا درجہ تو ہے، پڑھنا چاہیے۔ تو یہ تو ہے پڑھنے کی چیز ہے، جن کو انسان صحیح طور پر پڑھ لے یہ کم از کم درجہ ہوا۔ پھر یہ دو چیزیں ہو گئی کہ ایک تو یہ کہ ارکان اور افعال انسان جو ادا کر رہا ہے وہ صحیح طور پر ادا کرے، جو پڑھ رہا ہے ان کی ادائیگی صحیح ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ جو کچھ پڑھ رہا ہے کوشش کرے کہ اس پر جو پڑھ رہا ہے اس کے مفہوم پر غور کرے، اگر اس مفہوم پہ غور کرے گا تو پھر دھیان اسی طرف ہوگا، سبحان ربی العظیم، میں کس اللہ کے سامنے میں نے سر جھکایا ہوا ہے، کہاں میں نے سر رکھا ہوا ہے، اور کہاں یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام قرب مجھے عطا کیا ہوا ہے، اور میں اللہ کی پاکی اس طرح بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ یہ جگہ معزز ہے کہ میرے پیشانی زمین پر ہو، جہاں پیر رکھتے ہیں اس جگہ میں اپنی پیشانی رکھ رہا ہوں، اور اللہ کی عظمت کو بیان کر رہا ہوں، سبحان ربی الاعلیٰ، یہ معنی پر غور کریں۔ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ فاتحہ وہ سورت جس کے کئی نام ہیں، فاتحہ جو ہم مشہور نام ہے اس معنی سے ہی ہم اگر غور کریں کہ ایک تو ٹھیک ہے فاتحہ قرآن کریم کی افتتاح ہونے کے لحاظ سے، لیکن یہ سورت ہے جو ہمارے لیے فتوحات کے دروازے کھولتی ہے، یہ تو فتح والی سورت ہے، فتوحات کے دروازے کھولتی ہے ہمارے لیے، اور بڑی مجرب ہے. بعض مشکلات میں انسان اگر مشکلات میں کسی مشکل موقع پر اگر فجر کے وقت حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو اس کا معمول بہت تھا کہ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بھی تاکید فرمایا کرتے تھے. ظاہر ہے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا تو تمام مشائخ سے ایک بڑا عجیب ہی تعلق تھا کہ کسی کو اگر کوئی ضرورت درپیش ہو, کوئی مشکلات ہوں, تو اس کے لیے صبح کے وقت عام طور پہ ان کے یہاں ہوتا تھا فجر کی سنت اور فرض کے درمیان, وہ نہ ہو سکے تو انسان فجر کی فرض نماز پڑھنے کے بعد ہی پڑھ لے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ, 41 مرتبہ سورہ فاتحہ اگر پڑھ لے اور 40 دن یا 41 دن تک اس کا اگر انسان سلسلہ جاری رکھے, یہ انسان معمولی بنا لے, تو فتوحات کے دروازے اس کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں. یہ تو فاتحہ ایک صورت ہی بڑی عجیب ہے جس میں اگر ہم صرف ہر مرتبہ ہر رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور باقی تمام چیزیں نہ ہوں, کم از کم اہدنا الصراط المستقیم ہی اگر ہم دھیان سے پڑھ لیں تو ہمارے لیے بہت بڑا ہدایت کا اور قرب کا ذریعہ بن جائے. اہدنا الصراط المستقیم یعنی وہ ہدایت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا کہ آپ بھی مانگیں, تو کون سا درجہ ہوگا, یعنی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے قرب اور درجے, اللہ تعالیٰ سے تعلق اور قرب کے کوئی انتہا نہیں, کہ خود سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی دعا مانگ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم کہ اور ہدایت اور قرب میں بڑھا دیجئے. تو ہر رکعت میں جب ہم یہ پڑھیں گے اور اس تصور اور دھیان کے ساتھ پڑھیں گے کہ ہم اگر کوئی غلطی میں ہیں تو اس سے ہمیں ہدایت مل جائے, ہم صحیح راستے پر ہیں اس میں ترقی ہو جائے, اللہ کے قرب میں اضافہ ہو جائے, اہدنا الصراط المستقیم, صرف یہ ایک ہی آیت, تو اسی میں ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں. بس وہی دھیان اور توجہ کی ضرورت ہے. تو یہ ہو گیا کہ انسان پہلی چیز تھی کہ ارکان انسان صحیح طور پر ادا کرے, جو کچھ تلاوت پڑھ رہا ہے جو کچھ پڑھ رہا ہے اس کے معنی پر غور کرے, وہ صحیح ادا کرے, اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کے معنی پر انسان غور کرے. اور یہ چیزیں جب ہو گئیں اور ساتھ ساتھ انسان چوتھی چیز یہ بھی کوشش کر لے کہ ایسی کوئی چیز نماز کے دوران, نماز کے آس پاس جہاں نماز پڑھ رہا ہے وہاں ایسی کوئی چیز نہ پائی جائے جو انسان کی توجہ ہٹا دے, توجہ ہٹانے والی کوئی چیز نہ ہو. یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ مساجد میں بھی آگے قبلے کی دیوار جہاں پر اگر قریب میں نماز پڑھی جاتی ہو تو سامنے نظر پڑتی ہے, یہاں تو یہ کہ ہم جب اگر نماز پڑھتے ہیں تو وہی سجدے والی جگہ ہی سامنے آتی ہے, لیکن اگر سامنے کی دیوار بالکل قریب ہو تو بالکل نیچے جہاں انسان کی نظر نماز کے دوران پڑھ سکتی ہے وہاں تحریر وغیرہ بھی نہ ہو تاکہ انسان کی نظر متوجہ نہ ہو. مصلی جہاں انسان نماز پڑھ رہا ہے, علماء اس کے بارے میں فرماتے ہیں سادہ ہو تو اچھا ہے, کہیں ڈیزائن اور نقش وغیرہ میں انسان اس طرف نظر نہ چلی جائے. یہ بہرحال ایک وہ چیزیں ہیں کہ انسان کی توجہ نماز سے ہٹانے کے لیے جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں اس سے انسان بچنے کی کوشش کرے. آئینہ ہے, انسان کبھی ایسی جگہ نماز پڑھتا ہے, ویسے کوئی حرج نہیں آئینہ سامنے ہو, انسان اپنی نماز پڑھے, انسان کو نیچے دیکھنا ہے, اوپر دیکھنا ہی نہیں ہے, لیکن اگر کسی کا توجہ اس طرف چلی ہی جاتی ہے تو پھر وہاں نماز نہ پڑھے, وہ اس کا اپنا عمل ہے. لیکن یعنی یہ بس توجہ لانے کے لیے اور خشوع پیدا کرنے کے اسباب میں اس کو دخل ہے کہ انسان ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے کہ انسان کی توجہ ہٹ جائے. اب یہ جب چار چیزیں ہو گئیں نماز کے اندر, ہم نے اس کا اہتمام کر لیا, اب اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہی کام رہ گیا ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ سے مانگنا, دعا کا اہتمام, کہ جو کچھ ہے یا اللہ ہم یہ اسباب اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اپنی طلب اللہ کے سامنے ظاہر کریں اور اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ یا اللہ میں اپنی کوشش جتنی ہو سکتی ہے, میں اپنے لحاظ سے میری کوشش بھی ناقص ہی ہے, لیکن یا اللہ اس کوشش میں قوت اور برکت پیدا فرما دے اور نماز کا جو دھیان اور خشوع ہے وہ نصیب فرما دے. یہ نماز جس کا نماز کا ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں جو حکم آیا, ہم دیکھیں نماز کا قرآن کریم میں جو حکم ہمیں عام طور پر ملتا ہے وہ اقیم الصلاۃ, صلو کے بجائے اقیم الصلاۃ, اقامت صلاۃ, اقامت صلاۃ کا لفظ ہم عربی میں استعمال کرتے ہیں. تو ایک ہوتا ہے نماز پڑھنا, ایک ہوتا ہے نماز قائم کرنا, یہ بھی فرق ہے. یہی جو اس کے خشوع کا ہم بات کر رہے ہیں, اس کے آداب وغیرہ کا لحاظ رکھنے کی بات کر رہے ہیں, وہ ہے اقامت صلاۃ. ایک ہوتا ہے کہ انسان ٹھیک ہے وضو کر لیا, صحیح طور پر فرائض ادا کر لیے اور نماز کے بھی فرائض ادا کر لیا, فرض سے فارغ ہو گیا, یہ اس نے نماز پڑھ لی, نماز قائم نہیں کی ہے. نماز قائم کرنے کا حکم ہے اقیم الصلاۃ. اور اگر ہم غور کریں تو قرآن کریم ہی میں یہ فرق بھی ہمیں مل جاتا ہے. قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد ہے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوف وغیرہ کے جب موقع ہوتا ہے تو انسان کے ذہن جنگ کا موقع ہے, خوف کا موقع ہے, تو انسان کی توجہ تو کہیں اور ہوتی ہے, لیکن فرض تو ادا کرنا ہے, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया, इदा कुन तफीहिम फअकमत लहुम अस्सला, आप तो उस वक्त भी तवज्जो के साथ ही नमाज पढ़ेंगे, फअकमत लहुम अस्सला, जब गार में वहाँ पर गैरों के पैर नजर आ रहे हैं और वो जान के दुश्मन बिल्कुल खून के प्यासे वहाँ पर खड़े हैं, अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये फरमा रहे हैं, ये अर्ज़ कर रहे हैं, या रसूल अल्लाह वो अपने पैर नीचे ज़रा नीचे झुक जाए तो हम नजर आ जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्मीनान से फरमा रहे हैं क्या ख्याल है, मा ज़न्नुका बिइस्नैन अल्लाहु सालिसुहुमा, तुम्हारा क्या ख्याल है, दो हम दो ऐसे हैं कि अल्लाह हमारे साथ है, वो कहाँ देख सकते हैं हमें। तो उस वक्त जो इत्मीनान की हालत में हो और तरक्की करते करते कहाँ दर्जात हासिल किए, तो जंग के मौके पर उनको क्या क्या परेशानी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो ये कहा गया, इज़ा कुंत फ़ीहिम, आप जब मजमे में मौजूद हों, जंग की हालत है और खौफ की हालत है, फ़अक़मत लहुमुस्सला, आप नमाज कायम करें, सहाबा के बारे में नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अक़मत लहुमुस्सला, तो फलतकुम ताइफ़तुम मिनहुम मअक, और ये सला उसमें फिर सहाबा के लिए जब जिक्र आया तो फलयुसल्लू, युसल्लू वो नमाज पढ़ लें, नमाज पढ़ें, तो सहाबा के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि वो नमाज पढ़ें, आपके लिए इस्तेमाल हुआ कि आप नमाज कायम करें। और जब खौफ ख़त्म हो जाए, फ़ैज़त मअनंतुम फ़अक़ीमुस्सला, जब इत्मीनान हासिल हो जाए तो फिर इकामत सलात पर अमल कर लो। खौफ की हालत में आम लोगों के लिए इकामत सलात नहीं, इस तवज्जो कहीं और जा रही है, लेकिन जब इत्मीनान का वक्त हो गया अब नमाज कायम कर लो, अब वो ध्यान से नमाज पढ़ लो जो ध्यान वाली नमाज है। ये वो नमाज है जिसके बारे में कुरान करीम ने फरमाया कि इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर। अब ये नमाज अगर हासिल हो गई तो जाहिर है फिर गुनाह कहाँ रहे, फिर यानी बुराइयाँ कहाँ रहीं। ये वो नमाज है जो इंसान को फहशा से, बेहयाई वाले कामों से और गुनाहों से बचाने का जरिया बनती है। बहरहाल इस नमाज का अहतमाम करने की कोशिश करना है, अल्लाह ताला हमें नमाज का सही खुशू भी अता फ़रमाए, उसकी बरक़ात अता फ़रमाए, और उसकी जो उसमें जो अल्लाह ताला ने अनवार व बरक़ात और जो उसमें अल्लाह ताला ने अपनी जानिब से खुसूसी रहमतें रखी हैं वो अल्लाह ताला हमें कामिल तौर पर नसीब फ़रमाए। सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक।